البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ نصارہ نے، عیسائیوں نے۔ شروع میں تو یہ لوگ توحید پہ تھے، مگر اس کے بعد ایسا ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ خدا جو ہے نا وہ ہی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں اتر آیا، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا یہ خدا ہی تو ہیں، جس کو اس کے لیے ایک ورڈ آتا ہے اوتار، آپ سمجھتے ہیں اوتار ہی، کیونکہ ہندوؤں میں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ خدا کا اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا ہی اتر آیا دنیا میں اس کی شکل میں۔ نعوذ باللہ، اتنا بڑا شرک ہے یہ۔ یعنی آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا عیسائیوں کو کہتے ہوئے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن ایک فرقہ جس کو جیکوبائٹس کہتے ہیں، یعقوبیہ فرقہ، ان میں ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، یعنی خدا کا اوتار ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلول کر گئے، حلول کا عقیدہ، وہ بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے شکل اختیار کر لی، اس کے اندر حل ہو گئے نا، جیسے مرج ہو جانا ہوتا ہے، ایک جو چیز دوسرے کے اندر حل ہو جاتی ہے نا، مکس ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حلول کر گیا۔ ایک ہے کہ اسی کی، یعنی اللہ ہی عیسیٰ بن گیا اور وہ دنیا میں آ گیا، نہیں اتنا بڑا شرک۔ تو یہ شروع میں نہیں تھا، بعد میں اختلافات جب پیدا ہوئے نا، تو ایک کچھ لوگ ان میں کہنے لگے کہ یہ تقریباً 325 AD کی بات ہے، عیسوی کی بات ہے، کہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں 48,000 جو ان کے ریلیجس لیڈرز تھے وہ آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت اس مجلس میں یہ طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہیں، ان کی الوہیت کو مانا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد روح القدس کے بارے میں، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہوا، تو 381 عیسوی میں انہوں نے اس اختلاف کو ختم کیا، یہ ثابت کر کے کہ روح القدس جو ہے نا وہ بھی خدا ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو یہ ہوا کہ پھر حضرت مریم کون ہے، تو 413 عیسوی میں پھر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں پھر حضرت مریم کو بھی لا کا درجہ دے دیا۔ تو یہ جو ٹرینیٹی کا جو چلا ہے نا، یہ بہت بعد میں ایک کرسچن ہوا تھا، ایک کنگ پال، اس کے زمانے میں پھر یہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد دیکھیں آج تو ان میں شاید ہی کوئی ہوگا جو کہ توحید کے اوپر ہو واقعی صحیح طور پہ، ادروائز تقریباً سارے ہی فرقے جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو یہ شرک 300 سال بعد شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہی خدا ہیں۔ اور شرک کے بارے میں ایک بات تھوڑی سی آج آپ کو وضاحت کر دوں کہ شرک کیا چیز ہے، کیوں شرک کو اتنا زیادہ اس کے اوپر سزا کا کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر و ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، شرک کی کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی نا، تو پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ شاید ہم لوگ شرک والوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے اندر سے شرک کی جو کراہت ہے یا اس کو کوئی برائی سمجھنا ہے وہ ہی ختم ہو گیا ہے، یعنی اتنی ہمیں برا نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں، کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تو کیا ہو گیا اگر کسی نے شرک کر لیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ توحید جو ہے نا، وہ جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی آج تک پیغمبر آئے، وہ توحید کا ہی پیغام لے کر آئے، لیکن سب کی جڑ توحید ہے. سب نیکیاں جتنی بھی پھوٹتی ہیں نا وہ سمجھ لیں پتے ہیں تنے ہیں, جو درخت کی جڑ ہے وہ توحید ہے. توحید ہی نہیں ہوگی تو درخت کہاں سے ہوگا. تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک اس کو کیٹیگریز میں نا ڈفرینٹ طرح سے علماء نے کیا ہے, لیکن ایک طرح سے جو سمپل میں آپ کو بتاؤں وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل. شرک فی العقیدہ کیا ہے؟ جیسے یہ عقیدے میں شرک کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, یا اور جو بت پرست لوگ کرتے ہیں وہ عقیدے میں شرک ہے. ایک عمل میں شرک ہے کہ جس کا شاید کرنے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ میں شرک کر رہا ہوں, عملی طور پہ جو شرک ہوتا ہے. پھر اس کو اور کیٹیگریز اس طرح سے بھی اس کی بنائی گئی ہیں کہ شرک جلی اور شرک خفی. یعنی ایک جلی شرک یعنی جو ظاہر ہوتا ہے نظر آتا ہے, ایک خفی شرک ہے جو چھپا ہوا شرک ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ نماز رہے ہیں لیکن شرک ہو رہا ہے کیونکہ دکھاوا ہے اس میں کسی اور کے لیے. پڑھنی اللہ کے لیے تھی, آپ نے کسی اور کے لیے نماز پڑھ لی. اسی طرح شرک کو اور طرح سے بھی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. نمبر ون شرک فی ذات, ذات میں کسی کو شریک کرنا. یعنی جیسے یہاں پہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا, یا حضرت مریم کو, یا روح القدس کو, جیسے یہ کہتے ہیں فادر سن ہولی گوسٹ, تو وہ جو بھائی ان کو سب کو شریک کر دیا نا اللہ کے ساتھ. پھر شرک فی صفات ہے کہ اللہ کی صفات کسی اور کو دے دی. ٹھیک ہے. شرک فی عبادت ہے کہ جو عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں, چاہے وہ دعا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, چاہے وہ صدقہ ہے, چاہے وہ رکوع اور سجود ہیں, اور چاہے وہ طواف ہے, سوائے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. وہ عبادت میں شرک وہی ہو جاتا ہے جب انسان کسی اور کے لیے بھی وہی کام کرنے لگتا ہے. تو قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ غضب آیا نا وہ شرک فی ذات پہ آیا ہے, اور ہسٹری میں جو ورسٹ شرک ہوا ہے وہ شرک فی ذات ہی ہوا ہے, کہ جیسے نبیوں کو کی پوجا کی گئی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وفات کا وقت ہے اور اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں, جب بیماری تھی ایسا بخار تھا شدید, کبھی کپڑا ہٹا رہے تھے سر سے, کبھی دوبارہ لیتے تھے پھر ہٹاتے تھے, اتنی زیادہ یعنی بے چینی تھی. تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ لعنت و یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انبیاء کی پرستش کرنا, انبیاء کو پوجنا, ان کی عبادت کرنا یہ کتنا زیادہ سخت گناہ ہے اور کتنی بری چیز ہے. کہ کیوں یہ کہنے کا مقصد کیا تھا اس وقت؟ تاکہ میری امت کو پتا رہے کہ کبھی بھی کسی نبی کو اس طرح سے نہیں کرنا کہ ان کی یعنی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا جائے. سورہ اخلاص اسی لیے 1/3 قرآن کے برابر قرار دی گئی کہ اس میں ساری کی ساری توحید ہے. اب اسی طرح دیکھیں, اب ہندو جیسے وہ بھی اپنے کئی دیویوں دیوتاؤں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کو اتار ہیں, یہ بھی زمین پہ اتر آئے, یہ ہیں تو یہ خدا ہی. تو مسلمانوں میں الحمدللہ بے شک ایسا شرک نہیں ہے, کبھی کبھی نعت وغیرہ کے اندر یہ لوگ اس طرح کی بات کوئی کر دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اوور آل اس طرح کا شرک نہیں ہے. ہاں جیسے کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا تھا, پھر کہا یا علی مدد کہتے ہیں, اور حضرت علی کے دور میں بھی بلکہ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے تھے تو انہوں نے ان کو جلا دیا تھا حضرت علی نے خود. ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں, میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ساری زندگی میں پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں, طائف میں جوتے بھی خون سے بھر گئے, احد میں زخمی بھی ہوئے, کیونکہ ایک انسان ہی تھے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میرے آنے پہ کھڑے بھی نہ ہوا کرو. یعنی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیا. کوئی نیا بندہ آتا تھا تو وہ جان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی نے آ کے بس یہ کہا تھا جیسے اللہ چاہے اور جیسے اس کا رسول چاہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھے اللہ کے برابر نہ کرو, یہ صرف کہو جیسے اللہ چاہے. تو یہ شرک اتنا بڑا شرک ہے جس کو شرک اکبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کریں. بعض نے اس طرح بھی کیا ہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. تو شرک اکبر یہی شرک ہے, اس کو اس پہ جو بندہ مرے گا اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی, جہنم ہی ہے اس کے لیے انلیس وہ دنیا میں توبہ کر کے جائے, ڈکلیئرڈ جہنم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم ہے جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنمی ہے. ویسے آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے فلانا جنتی ہے یا فلانا جہنمی ہے, لیکن یہ سب کے ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے کہ شرک کے ساتھ جو مرا وہ جہنمی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے. قرآن کریم میں ہم بار بار پڑھتے ہیں شرک کرنے والا اسی پہ اگر مر گیا تب, ٹھیک ہے. اور اس میں شرک اکبر میں ہی, اب یہ میں نے جو ذات والا آپ کو شرک بتایا ہے یہ بھی شرک اکبر ہے, لیکن شرک اکبر میں ہی یہ بھی آتا ہے شرک فی العلم, کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ نزدیک ہے, وہ بغیر کسی وسیلے بغیر کسی واسطے بغیر کسی ذریعے کے سب کی پکار سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے حاضر و ناظر ہے. آپ سے اگر پوچھیں اللہ کہاں ہے, کہتے پتہ ہے کسی نے سروے کیا تھا مسلمانوں میں اور پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے, تو کسی نے کہا ہر جگہ موجود ہے, کسی نے کہا میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, کسی نے کہا یہاں ہے, کسی نے کہا یہ ہے, کسی نے کہا آسمان پہ ہے. قرآن کیا بتاتا ہے کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اور قرآن کے اسٹوڈنٹس کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کو یہ بات قرآن سے ثابت جو چیز ہے, آپ کو اس طرح کے جواب نہیں دینے چاہیے ہر جگہ موجود ہے یہ ہے ایسی باتیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پہ ہے. یہ جو جاتا ہے ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ کے, یہاں پہ بھی ہے. اللہ ہر یعنی جسم سے پاک ہے, کسی ڈائریکشن میں ہونے سے پاک ہے, کسی جگہ سما نہیں سکتا کہ وہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے, نہیں وہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے, یہ یاد رکھیں. اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں, اپنی صفات کے لحاظ سے کہ وہ سمیع ہے بصیر ہے خبیر ہے, ہر کھلے چھپے اندھیرے اجالے آسمان زمین پہاڑ سمندر ہر جگہ وہ خبر رکھتا ہے, ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے, ہر جگہ وہ سن رہا ہے, ہر جگہ کا علم اس کے پاس ہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ خود یہاں پہ آ گیا. اللہ معاف کریے, اتنی یعنی ہماری جہالت ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اللہ اس میں نہیں. یہ اس چیز کا جواب آپ کو آنا چاہیے. مستوی علی العرش, جب آپ کہتے ہیں کہ مستوی ہوا عرش پہ تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اب اگر کوئی نبی ولی پیر شہید ان کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انہی کا نام جپے, دور بیٹھا ہوا تب بھی ان کو پکارے یا علی مدد یا فلاں جو بھی, اتنی باتیں مجھے نہیں آتی کہ کس کس طرح سے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مگر جس طرح سے بھی کوئی ہر وقت کسی کے نام کو جپتا رہے, اللہ کا نام ہی کرنا چاہیے نا, لیکن کوئی ہر وقت کسی اپنے پیر کا یا کسی کا اٹھتے بیٹھتے میں اس کے نام پہ قربان, میں اس کے نام کے صدقے, تو مصیبت کے وقت بھی اسی کی دہائی دے, ٹھیک ہے, دشمن پہ اس کے نام سے حملہ کرے, اللہ اکبر نہیں کہہ کے اس کے نام سے حملہ کرے, اس کے نام کا ختم پڑے, اس کی صورت کا تصور باندھے کہ میرے شیخ کا تصور میں باندھ کے تو پھر میں یہ کام کروں گی, اور اس کو سمجھے کہ وہ میری ظاہر حال کو میرے باطن کو میری چھپی باتوں کو میری دل کی باتوں کو وہ جانتے ہیں, وہ ان کو اس وقت پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. یہ شرک فی العلم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں سینوں کے بھید جاننے والا, اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں یہ شرک ہے. پھر شرک فی تصرف ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہمارے سارے مشکل کشا, انہی سے دعائیں کرتے ہیں کہ جیزس ہمیں یہ دے دے وہ کر دے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تصرف یعنی اختیار ہے اس کو, کسی اور کو بھی اختیار ہے, وہ حکم دے تو کسی کو خوشی مل جائے, اولاد مل جائے, بیماری دور ہو جائے, قحط دور ہو جائے, مہنگائی دور ہو جائے, عروج مل جائے, فتح مل جائے, مشکل حل ہو جائے, یہ میرے مشکل کشائیں, حاجت روائیں, یہ بھی ایک شرک ہے کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھنا. پھر شرک فی العبادات, میں نے جیسے آپ کو بتایا, یعنی اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے, منتیں مان رہا ہے, کسی کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے, کسی کے گھر کی خدمت میں مشغول ہے, اس کے مزار کی روشنی کر رہا ہے, وہاں پہ دیگیں چڑھا رہا ہے وہاں پہ, یہ اس لیے تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور تاکہ یہ میرے کام بنا دیں, ان کے نام پہ مال خرچ کر رہا ہے, ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے, ان کے نام کا روزہ رکھ رہا ہے, ان کے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, یہ سمجھے گئے, چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی شہید ہو, چاہے کوئی غوث ہو, کتب ہو, کوئی ہے, یہ بھی ایک شرک ہے, شرک عبادت میں شرک ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سوا, من دون اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی ہے جس کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ کیے جائیں, یہ شرک ہے. اللہ کے سوا میں پھر سب کچھ آ گیا نا, چاہے وہ کوئی درخت ہے, چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اب ہمارے اندر چونکہ شرک کی اتنی یہ چیزیں آ چکی ہیں, اس لیے اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شرک کو سمجھیں کہ شرک کیا ہے. قل, کہہ دیجئے, فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کون ہوگا مالک اللہ سے کسی چیز کا, ان اگر ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیع, اگر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو, ان کی ماں کو, اور جو زمین میں ہے ساری کی ساری مخلوق کو, کون ہوگا اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو کہ کسی چیز کا مالک ہو, وہ کہے کہ نہیں ایسے کرنا, جو اللہ کو روکے, کس کا اختیار ہوگا بتاؤ, کس کا اختیار ہوگا کہ وہ مسیح کو بچا سکتا ہو اگر اللہ انہیں ہلاک کر دے. یہ تو سوچتے ہیں نا کہ مسیح اور ان کی ماں تو ہر ایک طرح سے با اختیار ہیں, اور قیامت کے دن وہی ہمارے سنز اپنے اوپر لے لیں گے اور ہم تو بچ کے چلے جائیں گے. اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے, کون ہے, ابھی تو وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو ان کی موت آئے گی, ابھی تو ان کو موت نہیں آئی, لیکن ان کی ماں کو آ چکی ہے. یہاں پہ پھر کیوں کہا گیا اگر اللہ ہلاک کر دے, ایک بالفرض بات بتائی گئی نا, بالفرض ان کو موت تو آ چکی ہے, اور یعنی یہ بتایا گیا کہ حضرت مریم پر تو موت آ چکی ہے, لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری مخلوق پر بھی اللہ تعالیٰ موت طاری کر دے, مسلط کر دے, تو وہ سب ہمارے قبضے میں ہیں, سب کو اللہ مار سکتا ہے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں تو نے ایسا کیا, نہیں, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں. وَلِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے, صرف اکیلے اللہ کے لیے, نہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے, اور نہ کوئی اور پیغمبر ہے. پیغمبروں سے تو زیادہ تو اوپر کسی کا بھی نہیں نہ مقام ہو سکتا انسانوں میں. جب پیغمبروں کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ کوئی اور کیسے سوچ سکتا ہے کہ فلاں یہ ہیں جو کسی کو کچھ دے سکتے ہیں, کسی سے کچھ لے سکتے ہیں, کسی کی بیماری دور کر سکتے ہیں, کسی قسمت کا حال بدل سکتے ہیں, اگر پیغمبر نہیں کر سکتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیمار ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ کوئی اختیار رکھتے ہوتے تو کیا وہ اپنے لیے, قرآن میں بھی آگے آئے گا کہ اگر میرے پاس اتنے وہ ہوتے اور مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی بھی کبھی تکلیف نہ پہنچتی. تو اللہ ہی کے لیے صرف ملک السماوات والارض وما بینہما, بادشاہت آسمانوں کی بھی زمین کی بھی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, تو اب رہ کیا گیا, کچھ بھی تو نہیں رہ گیا نا، آسمانوں میں سب آ گیا، جتنی یہ پلینٹس ہیں، جتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب اس میں آ گئے، جتنے آسمان ساتوں آسمان ہیں سب آ گئے، اور زمین بھی تمہاری جس پہ تم رہ رہے ہو، اور جو ان کے درمیان بھی ہے، جو خلا میں، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی وہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی جو پیدائش ہے یہ ایک معجزہ، واقعی معجزہ تھی نا. تو وہ کہتے تھے بن باپ کے یہ پیدا ہو گئے ہیں، تو ایسے تو کبھی کوئی انسان نہیں پیدا ہوا، اس لیے یہ خدا ہیں. تو کتنی الاجیکل بات ہے نا. حالانکہ دیکھیں سبحان اللہ، جو رب پیدا کرنے والا ہے، اصل تو تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، یا جو پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوا اس کی کیا تعریف، اس کی تعریف تھوڑی ہے، اس کا تو کوئی کمال نہیں اس میں، اس کی تو کوئی قدرت نہیں اس میں، وہ تو خود پیدا ہوا ہے. پیدا کرنے والے کی تعریف کرو تو پتہ چلے کہ ہاں اس کی قدرت کیسی ہے کہ وہ بن باپ کے چاہے پیدا کر دے. وہ تو ایک بات سمجھ آتی ہے، تم نے مسیح کو ہی خدا بنا لیا. ورنہ اس طرح تو دیکھو کہ آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر ان کو تو نہیں کسی نے کہا کہ یہ خدا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو حضرت زکریہ کے ہاں دیکھیں کتنا بڑھاپا ہے، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا، اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے، بیوی بانج تھی، بیوی بھی بڑھیا ہو گئی ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہود اور نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. اب ابن کا لفظ کو سمجھیں، ابن حقیقی بیٹے کو بھی کہتے ہیں، ابن منہ بولے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابن ویسے بھی محبت کے طور پہ بھی آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی، کسی بھی بچے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا ادھر آؤ ذرا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے، ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں محبت سے بیٹا ادھر آؤ، تو وہ ابن ہوتا ہے. جو ولد ہوتا ہے نا، ولد، وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، صلبی بیٹا، بایولوجیکل سن، سمجھے؟ تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ولد ہیں، بیٹا ہے یا اولاد ہے ہم اللہ کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، ہم ابنا ہیں. ابنا کس سینس میں کہا؟ یعنی ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں. تو جو بیٹا جیسے ہوتا ہے، بیٹا لوگوں کو ہر دور میں جو نا بیٹوں سے بہت زیادہ محبت رہی ہے، تو اپنا بیٹا کبھی کچھ غلط بھی کر دیتا ہے تو انسان کہتا کوئی بات نہیں، تو اس طرح ہی ہم بھی کچھ بھی غلط کرتے رہیں گے تو اللہ کہ ہم اتنے چنے ہوئے پسندیدہ ہیں. واحباؤہ، اور اس کے محبوب بھی ہیں، حب سے ہے نا محبت، حب محبوب، ہم اس کے محبوب بھی ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پہ. کس کو اتنی فضیلت ملی جتنی تمہیں ملی، یعنی اس دور میں. اور یہ آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں چلڈرن آف گاڈ، یعنی اتنے ہم مقرب ہیں اللہ کے، ہم اتنے اسپیشل ہیں، یہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا جیو کہ کوئی کنورٹ ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو چوزن ونس، ہمارا ہم اتنے پیور ہیں، کوئی ہمارے جیسا تھوڑی ہو سکتا. باقی تو سارے بالکل ایسے ہی ہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں، ان کو مارو گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ہیں جو اسپیشل ہیں، بہت اوپر کے مقام والے ہیں، باقی تو نیچے نیچے ہیں. جیسے ہندوؤں میں بھی برہمن اپنے آپ کو جیسے سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت خاص ہیں، باقی تو شودرا ہیں، نیچی کی ذاتیں ہیں، یہ تو ایسے گندے مندے لوگ ہیں، انہیں مرے ہیں، جئیں، پٹیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ ہم بہت خاص ہیں اللہ کے، ہم بہت اسپیشل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم کو کس بات سے ڈراتے ہو؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، پھر وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کسی امت کے اوپر نا بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر نعمتوں کو کی بارش ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو واقعی چوز کیا، اور چوز کس چیز پہ کیا تھا، کس چیز کی وجہ سے فضیلت دی تھی ان کو، ان کو امامت کا منصب دیا تھا. امام سب سے زیادہ, سب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے نا امام, جو لیڈ کرتا ہے. تو ان کو اس وقت تمام انسانوں کے لیے امام بنایا تھا. یعنی کیا مطلب تھا کہ ہدایت کا پیغام, یہ جو اللہ کا پیغام ہے, یہ دوسروں تک پہنچانا تمہاری رسپانسبلٹی ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. اچھا, اب یہ بہت بڑا کام اور بہت بڑا آنر ہے, مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کام کرتے, اس کی وجہ سے یہ آنر ملا تھا نا, بس وہ یہ کر کے بیٹھ گئے, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم تو بڑے پیارے ہیں, ہم تو یہ ہیں. اگزیکٹلی جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے نا, کہ ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امامت کا منصب دیا کہ اب اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے, اس وجہ سے تمہارے یہ 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 رینکس ہوں گے, تمہارے لیے یہ یہ ہوگا, تمہاری جو ہمارے لیے فضیلتیں اور جو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں جو آپ اتنے پڑھتے ہیں نا اپنے لیے ریوارڈز, کہ امت مسلمہ کے لیے ایسے, امت مسلمہ کے لیے یہ, مسلمان جو ہوگا یہ, مومن جو ہوگا اس کے لیے یہ, وہ کیوں ہیں؟ نہیں, باقی سارے ستیلے ہیں کیا؟ یہ کیوں ہیں بتنا؟ اسی وجہ سے ہم سب بھی سوچ لیتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بڑی پیارے ہیں, ہم اس کے لاڈلے. اس میں یہ نہ سمجھیں گے, ظاہر ہے وہ سارے یہ تھوڑی کہہ رہے تھے ہم اللہ کے ریئل اس کے بیٹے ہیں, ایسے نہیں کہہ رہے تھے, وہ چہیتے کے فارم میں کہہ رہے تھے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں, اتنے پیارے ہیں, ہم سب سے ہماری زیادہ فضیلت, ہم تو بس دنیا میں اتنی مطلب رحمت للعالمین, ان کے امتی اور ایسے ہیں ہم, یہ ہیں وہ ہیں. تو اس کا جواب کیا؟ جو جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا نا, وہی جواب ہمارے لیے بھی ہے. قل, کہہ دیجئے, فلما یعذبکم بذنوبکم, پھر کیوں اللہ عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تم اتنے ہی اللہ کے پیارے ہو. دیکھیں, جو جس کا پیارا ہوتا ہے اس کو تو وہ عذاب نہیں دیتا. اگر تم اتنے ہی پیارے ہو تو تمہارے پر عذاب کیوں آتا ہے؟ ان کے اوپر کوئی عذاب آئے تھے؟ ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں, ان کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں آئیں کہ جو یعنی انسان بیان بھی کرے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ پہلے بخت نصر نے ان کے 600,000 یہود کو قتل کیا تھا, 600,000 کو قیدی بنایا تھا, قیدی بنا کے لے گیا تھا اپنے ساتھ. پھر ان کو, ان کے اندر اتنا قتل و غارت ہوا, اتنی ان کی شامت آئی. ٹائٹس ایک اور کنگ تھا بعد میں, وہ آیا, اس نے بھی ایک دن میں 150,000, 153,000 تھے, تو 150,000 یہودی ایک دن میں اس نے قتل کیے تھے. ان کی تو ہیکل کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کی کتاب ان سے کھو گئی. تو ایسے ہی نہیں, ان کے اوپر بہت شامت آئی. اور اب آپ دیکھیں اس دور میں بھی 6 million یہودیوں کو کس طرح سے قتل کیا گیا جب ہٹلر آیا. تو خیر, شامت آتی رہی ہے, تاریخ میں بار بار سزائیں ملتی رہیں. پھر آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے جب ان کے پر سزا آئی تھی, بندر بنا دیے گئے تھے. آپ سبت کی جو کہانی پڑھتے ہیں, ہم نے پڑھی ہے پہلے سورہ بقرہ میں, تو کیسے یہ ان کو بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. پھر انہی میں یہ بھی سزا آئی تھی, خنزیر بنا دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا تم اتنے اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ نے تمہیں ایسا کیوں کیا, تمہارے تم پہ عذاب کیوں آئے؟ اب ہمارے لیے بھی یہ ہے, ہم منہ سے تو بہت بولتے ہیں ہماری تو فضیلت ہی اتنی ہے کہ بس ہم سے زیادہ تو کوئی اچھا ہے نہیں. یاد رکھیں, اچھے آپ تب ہیں جس وقت آپ کو جو کام دیا گیا نا آپ وہ کام کرتے ہیں, تب آپ کو یہ فضیلت ہے. اگر یہ کام نہیں تم کرتے, اس مقصد کو ہی بھول گئے ہو, تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی شامت آتی ہے نا, اتنی بڑی شامت آتی ہے. دیکھیں, کافر کے اوپر اس طرح سے نہیں عذاب آتے. کافروں کے اوپر جو عذاب آئے نا, جو آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں آگے بھی جا کے, قوم لوط ہو گئی, قوم شعیب ہو گئی, اور بھی قومیں آئی ہیں، عاد ہے، سمود ہے، ان پر عذاب آئے اس وقت جب کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جو رسول ان کے پاس پیغام لے کر آئے تھے نا اس کو نہیں مانا، تو ان کے پر عذاب آیا. لیکن اس کے علاوہ، صرف اس بات پہ کہ کوئی کفر کر رہا ہے، ان تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر نہیں کوئی ایسا عذاب ہم نہیں دیکھتے کہ تاریخ کے اندر یا قرآن بتائے کہ ایسا کوئی عذاب آ رہا ہے. ان کا آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں جہنم ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو پیغام پہنچانے کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، پھر وہ اس کو بھول جائیں، تو پھر ان کی جو شامت آتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. ہم کیونکہ دیکھیں، آپ مثلاً ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ نے ایک بچے کو، جو بڑا بچہ ہے، آپ نے اس کو گھر کا رسپانسیبل بنا کے اور اس کو کہا کہ بیٹا تم نے گھر کا سارا خیال رکھنا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ یہ ان کی کیئر کرنی ہے اور سب کچھ. اور آپ چلی گئی ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کو تو کچھ ابھی پتہ ہی نہیں ہے. جب واپس آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سارا گھر الٹ پلٹ ہوا ہوا ہے، کچھ سب چیزیں خراب ہیں اور یہ ہیں. اب آپ کس کو پکڑیں گی، بڑے کو یا چھوٹے کو؟ بڑے کو پکڑیں گی نا. کیوں؟ آپ نے اس لیے کہ ذمہ داری اس کو دی تھی، آپ نے کہا تھا تم یہ کرو گے. اس کی وجہ سے، اس کے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا جو طوفان آیا، وہ یہ اس کی کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ چھوٹے کو نہیں مارتی ہیں، بڑے کو تھپڑ لگاتی ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا. بالکل یہی بات یہاں پہ، ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کو امام بنایا. اچھا اگر بڑے بچے نے بہت اچھا کام کیا، سب گھر کو بڑا اچھا رکھا، تو آپ آ کے سب سے زیادہ شاباش کس کو دیتی ہیں؟ بڑے کو دیتی ہیں. اچھا اب آپ یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جانے لگتی ہیں تو گھر کی چابی اور ساری چیزوں کی ایکسیس اور ایوری تھنگ کس کے حوالے کر کے جاتی ہیں؟ بڑے کے. اب وہ بڑا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، چابی میرے پاس، اس چیز کی ایکسیس میرے پاس، اس چیز کی ایکسیس میرے پاس، الماریوں کی چابیاں میرے پاس، سب چیز کیا ہے، میں تو بہت بڑی چیز بن گیا. وہ اس کو اس لیے یہ سب کچھ دیا گیا کہ اس نے کام جو کرنا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور شاباش بھی اس کو ملے گی، انعام بھی اس کو ہی ملے گا اس ذمہ داری کی وجہ سے. لیکن اگر اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو شامت بھی اسی کی آتی ہے. اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری فضیلتیں دی ہیں اسی وجہ سے دی ہیں کہ تم ہو حامل کتاب. اب کتاب تمہارے پاس ہے، تم نے اس کتاب کو لے کے دنیا میں جانا ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے. آپ ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں ہمارا کیا کام ہے، یہ کوئی کریں جن کا کام ہے، ہمیں کیا. اب یہ دوسروں سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کو تو یہ رسپانسبلٹی دی ہی نہیں گئی، ان بنی اسرائیل سے تو لے لی گئی تھی، آپ کو دی گئی، آپ بھول ہی گئے کہ ہمارا کوئی کام تھا. آج پوچھیں ذرا، جب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا نا ایک سروے کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اپنی مسجد میں سروے کریں. اب آپ سروے یہ کریے گا کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی کوئی ذمہ داری ہے، یہ چھوڑیں کہ کیا ذمہ داری ہے، کتنے لوگوں کو صرف اتنی بات پتا ہے کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہماری کوئی ذمہ داری ہے، بس فخر ہر وقت ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ امت مسلمہ ہے تو ہمارا یہ ہوگا، ہم ایسے ہوں گے، ہمارا تو قیامت کے دن تو پتہ نہیں ہم نے سب سے آگے ہونا ہے، اب جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے اور ایسے ہمارے ساتھ ہوگا. لیکن یہ بتائیں، فلیما یعذبکم بذنوبکم، تم اتنے ہی لاڈلے ہو تو تمہیں، تمہارے پر یہ سارے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا میں تو تم اس وقت ذلیل و خوار ہو، تمہاری تو شامت آئی پڑی ہے. دیکھا کہیں جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی تمہاری عزت ہو، ہر طرف رسوائی ہے، ہر طرف رسوائی. تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی رحمت تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے ان کو اپنا نمائندہ بنائے، ریپریزنٹیٹو بنائے، یو آر دا ریپریزنٹیٹو، کہ اب اس کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لے کے زمین پہ پھرنا، اس کو دیکھ کے لوگ اللہ کو پہچانیں گے، اس کو دیکھ کے لوگ ہدایت پائیں گے. وہی قوم اگر مس ریپریزنٹ کرنے لگے تو ان کا کیا حال ہوگا پھر؟ دیکھتے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوا، بل انتم بشر ممن خلق۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، تم بھی ایک انسان ہو ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا، یعنی جیسے میرے باقی بندے ہیں اسی طرح تم بھی ایک بندے ہو۔ یہ کہا جا رہا ہے یہود کو، ایسا نہیں کہ تم کوئی اسپیشل ہو، تم کوئی زیادہ لاڈلے میرے ہو، ویسے ہی ہو، تمہارے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو دوسروں کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو بخش دے، جس کے لیے چاہے اس کو عذاب دے۔ تو سارے انسان اللہ کی نظر میں ایک جیسے، سبھی تو اس کی مخلوق ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے زیادہ پیارے اور وہ ہیں، تو تم بھی ایسے ہی ہو جیسے دوسرے انسان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم پیارے ہو باقی تم سکے ہو باقی ستیلے ہیں۔ وہ تو اللہ کو برے لگتے تھے اور ہم بڑے اچھے لگتے ہیں۔ برا کوئی بنتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اور اچھا بھی کوئی بنے گا اپنے عمل کی وجہ سے۔ اگر تم اتنے اچھے ہو نا تو پھر بتاؤ یہ تمہاری شامت دنیا میں اس وقت کیوں آ رہی ہے، اس کا کوئی جواب دے۔ یہ نہ کہیے گا ہمارا امتحان ہے، نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، امتحان الگ ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اوپر سزا ہی آنی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ اگر ہم کہیں، اب وہ کہتے یہودی کے لوگ ہمارے اوپر، یہ جو ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، یہ ہوا، یہ تو ہماری ایک بس آزمائش ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ یہ سزا تھی، افتومنون بعد الکتاب وتکفرون بعد، اس کی سزا تھی۔ تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے اور بعض کے کفر کرتے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے، جو مشکل لگتا ہے، مصیبت لگتا ہے عمل کرنا، وہ چھوڑ دیتے ہو، اور کتاب کا کے لیے کام کرنا، زندگی لگانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو آج ہم بھولے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے ویک اپ کالز ہیں۔ تمہاری فضیلت اس لیے ہے کہ تم یہ پیغام لے کے پھرو گے۔ ایک ٹیچر کلاس میں مانیٹر بناتی ہے کسی کو، تو وہ مانیٹر بن کے پیر اوپر رکھ کے ٹیبل پہ اور لیٹ جائے، اس لیے مانیٹر بنایا، وہ اپنا نمائندہ بنا کے جاتی ہے۔ اب وہی مانیٹر ظلم کرنے لگے تو وہ ٹیچر آ کے اسی کو پوچھے گی، اور مسلمانوں کو اس کی سزا ملی ہے سزا۔ دیکھیں تاریخ میں بھی اٹھائیں تو کروسیڈرز نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، صلیبی جنگوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، گلیوں جو تھیں ہوتی تھیں نا، خون ان میں بہ رہا ہوتا تھا، خون سے فل ہوتی تھیں، اتنا مسلمانوں کو مارا گیا۔ پھر تاتاریوں نے مسلمان کے ساتھ کیا کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے، مسلمانوں کو ہوش نہیں آتی۔ اور آج کیا ہے، آج ذلت ہی ذلت، قدر ذلت ہے۔ آج بندر اور خنزیر نہیں بنائے جائیں گے، مگر ذلت اور رسوائی سے تم اپنے آپ کو دیکھو کیا وجہ ہو رہی ہے کہ ہماری اتنی ذلت ہے۔ کہیں ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ پورا قرآن کیوں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باپ اپنے بڑے بیٹے کو پہلے کوئی کام دیتا ہے، اگر وہ بڑا بیٹا ناہنجار ہے، اس نے کام صحیح نہیں کیا، وہ پھر آپ کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنا بزنس اب تم سے لے کے اب چھوٹے کو دیتا ہوں، اب سارا بزنس جو ہے نا چھوٹے کے حوالے کر رہا ہے۔ جب حوالے کرتا ہے تو وہ اس وقت اس کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تمہارے بڑے بھائی نے اس طرح بزنس کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، یہ اس نے کام کیا، دیکھو تم یہ غلطیاں مت کرنا، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اب تم سمجھداری سے کام لینا۔ اس کو ساری بات بتاتا ہے نا، دیکھو بڑے نے یہ غلطیاں کی، اس نے یہاں پہ اڑا دیا، اس نے یہاں نقصان کر دیا، کہے گا نا، نصیحت کرے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، انہوں نے جو غلطیاں کی ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ان کی بس بیشنگ ہے قرآن کے اندر، بس ہم ان کو برا بھلا کہیں اور اس کے بعد بڑے خوش ہو جائیں کہ دیکھو وہ دیکھو کیسے کرتے تھے، یہودی دیکھو کیسے ہوتے تھے۔ اس لیے نہیں کہا جا رہا، اس لیے بتایا جا رہا ہے تم نے ایسے مت کرنا۔ لیکن ہمارے بھی حالات وہی ہیں، کوئی کم نہیں ہے بھی۔ تم آپ کب سے سوچ رہے ہو کہ دوسرے انسان ہمارے جیسے انسان ہیں ہی نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ان میں سے جیسے دوسرے انسان ہیں ویسے ہی تم بھی ہو ایک۔ اب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے وہ سزا دے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا، اس کے اختیار کو کوئی لے نہیں سکتا۔ جیسے یعنی دوسروں کے لیے جزا سزا کا قانون ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یاد رکھو اللہ کے لیے ہے بادشاہت، اور بادشاہت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ تبھی کوئی ہوتا ہے جب وہ مالک بھی ہوتا ہے اور اس کا اختیار بھی ہوتا ہے، اتھارٹی بھی پوری اس کی ہوتی ہے اور وہ اونر بھی ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور جو ان کے درمیان ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. تم جاؤ گے کہاں؟ واپس تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو کسی نے نہیں نہ جانا، سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف ہی جانا. اب دیکھیں یہاں پہ شرک کے حوالے سے بات شروع ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا شرک کیا ہے، شرک اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے، دیکھیں اس کو اس مثال سے سمجھیں، خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی غیر مرد کے پاس جائے تو وہ معاف نہیں کرے گا کبھی بھی، ہے نا. حالانکہ آپ کہیں گے کہ تو کیا ہو گیا، باقی جب غلطیاں معاف کر دی تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہو گئی؟ نہیں، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ دوسرے کو محبت میں شریک بنائے اس کی بیوی. تو بتائیں اللہ کیسے معاف کر دے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیتا میں ہوں، کھلاتا میں ہوں، زندگی میں نے دی، ازل سے میں موجود ہوں، اور میں نے تمہیں پیدا کیا، پالتا میں تمہیں ہوں، پھر دوسروں سے محبت کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، تو میں سب کچھ معاف کر دوں گا، میں یہ نہیں معاف کروں گا. اس لیے شرک کو پہچاننا ہے ہم نے اور اس سے دور رہنا ہے. اور دوسری، اب یہ جو شروع ہو رہی ہے، یہود و نصارہ نے جو غلطیاں کی، نصارہ وہی ہیں نا، یہود سے ہی آگے وہ نکلے، بنی اسرائیل ہی ہیں وہ بھی نا. تو انہوں نے جو غلطیاں کی وہ تم نے نہیں دہرانی. پھر اہل کتاب سے کہا گیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، اے اہل کتاب، یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے. کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ کا پیغام واضح طور پہ کھول کھول کے بالکل ایکسپلین کر دیتا ہے. علی فترۃ من الرسل، کب آیا وہ رسول؟ ایک وقفے کے بعد رسولوں کے. وقفہ کون سا ہوا؟ دیکھیں پے در پے رسول آ رہے تھے بنی اسرائیل میں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب کوئی نہ کوئی نبی کسی نہ کسی جگہ پہ موجود نہ ہو. اور بنی اسرائیل پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ وہ 1400 سال تک نبوت، یعنی انہی کے اندر رہی، اس کے حامل رہے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا وقت ہے. اس میں کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی نبی نہ ہو. ایک نبی فوت ہوتا تھا تو دوسرے نبی آ جاتے تھے، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی موجود ہوتے تھے، جیسے ہم سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں. تو اتنے نبی آئے، اتنے نبی آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے ایک دم ان کے بعد، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا جو دور تھا نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. پھر ایک وقفہ آ گیا، جس کو فترہ کہا جاتا ہے نا، ایک وقفہ آ گیا. یہ فترہ کا پیریڈ ہے، پوز آ گیا، 600 سال کا وقفہ آیا، 600 ایئرس تقریباً. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. آپ پتہ نا 571 AD میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسالت ملی 40 سال کی عمر میں، تو 610 سال کے بعد رسول آیا نا. تو 610 سال کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا دنیا میں، ٹھیک ہے. ایک، یعنی سمجھ لیں، ایک چین تھی جو آ کے، جس میں گیپ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کے، اور اس کے بعد پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب یہ نبی ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے جو تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، یہ نہ ہو کہ کل تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. یہ پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتے ہیں کہ اب کوئی قیامت کے دن آ کے مجھے نہ یہ کہے کہ اللہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. جیسے آج ہم کہتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنے مار کے مارنے تھے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن کہ اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم یہ کرتے یا وہ نہیں کرتے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ 600 سال تک تو کوئی نبی دنیا میں آیا نہیں، تو وہ جو لوگ اس وقت آئے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اگر کسی تک پیغام نہیں پہنچا تو اس کے اوپر، اس کو جتنی تک حد تک شریعت پہنچی اس کے اوپر اس نے عمل کر لیا اتنا ہی کافی ہے. مگر شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے شرک، کیونکہ توحید انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دی، اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری بھی دینا اور لوگوں کو وارن بھی کرنا، اور یہی کام ایک دائی کو کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چلے. اس کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو شوق بھی دلائے، خوشخبریاں بھی سنائے کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور ان کو ڈرائے بھی، ان کو وارن بھی کرے کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ اس کا انجام ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. فقط جاءکم بشیر و نذیر، حجت تمام ہو گئی، چلو آ گیا اب تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی. کس کی صورت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر فترہ آیا ہے، اگر ایک وقفہ آیا ہے رسولوں میں، تو اللہ نے جیسا چاہا کر دیا، وہ اس پہ بھی قادر ہے. جب وہ چاہے گا تو اس پہ بھی قادر ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں، اس زمانے میں جو جس میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا اس پہ بھی قادر، کہاں بھیجے گا اس پہ قادر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا نہ آئے گا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ قادر. وہ جو چاہے کرے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے کچھ کروانے والا نہیں، قدرت صرف اس کی ہے. اب آگے جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ تربیت بھی آپ کو پتا چلے گا، اور اسپیشلی آج کے حالات میں اس رکوع کو آپ دیکھیں گے کہ ایک پسی ہوئی قوم، ایک قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو، جب وہ گر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھاتے ہیں، وہ کیسے غالب ہو سکتی ہے، کیا کیا طریقہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تلاوت سنیں یہاں تک کی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں.
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير